بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نثار ارواح طیبه شهدا
شہداء کی پاک ارواح بالخصوص شہداء کے گلستان شہید پرور صوبے کے شہداء دفاع مقدس کے قومی سپہ سالار اور اصفہان کے شہداء نیز روح امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی خوشنودی اور رہبر معظم کی سلامتی کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں۔ پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں کہ یہ محفل جس میں بھرپور حسینی انقلابی و جہادی جذبہ پایا جا رہا ہے، اس میں شرکت کا شرف اور توفیق حاصل کر رہا ہوں۔ اصفہان کی محافل اصفہانی رنگ کے ساتھ، خاص طور پر اصفہان کے عوامی اجتماعات اور اصفہانی بہادروں کی محفل میں اور اس صوبے کے ہر جلسے میں جب کوئی شرکت کرے، اس کے لیے بہت بڑا اعزاز اور باعث فخر ہے۔ آج کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اپنی قابل احترام بہنوں، قابل قدر بھائیوں، گرامی قدر بزرگان و علماء جو اس محفل میں موجود ہیں، نیز تمام عہدیداران و حاضرین کی خدمت میں غم و اندو سے بھرپور اس عشرہ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بچوں کی شہادت و جانساری و فداکاری کے عشرے کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ہم خاص طور پر انقلاب کے تمام مراحل میں اور انقلاب کے ان 40 سالوں میں پیش آنے والے واقعات میں اپنی تمام توانائیوں، صلاحیتوں اور تمام کامیابیوں کے حوالے سے شہیدوں کے سردار و سالار حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے نظریہ و راستے پر چلنے والے ہم رکاب ساتھیوں، بیٹوں اور ان کی نسل سے آئمہ علیہ السلام کے مقروض تھے، مقروض ہیں اور آخر تک رہیں گے۔ پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس ذات نے ہر روز، ہر مسئلہ اور ہر مشکل میں، حتیٰ بغیر کسی مشکل کے موقع پر ایک رائج لفظ ہماری زبانوں پر جاری و ساری کر رکھا ہے اور اسے ہمارے ورد زباں بنا دیا ہے، یعنی یا حسین۔ یہ مبارک نام ہے جو انسان اور ہر انسانی معاشرے کو روحانی جذبہ عطا کرتا ہے، اور اس نام کے ساتھ ہر بیان، ہر معاشرے اور تحریک میں خود بخود ایک تازگی اور معنویت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا انقلاب اور دفاع مقدس جس کی ہم سالانہ یاد منا رہے ہیں، میں اس حوالے سے کچھ آرائز بیان کروں گا۔ یہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام کی بدولت ہے۔ امام حسین کے عشق میں کچھ قابل دید اور خوبصورت مناظر جن کی ہم میں بعض لوگوں نے اقتدا کی ہے، جنہیں ہم نے دیکھا ہے، اور ان مناظر کو دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ہر طرف مذہبی و غیر مذہبی، متدین و غیر متدین سب متاثر اور منقلب ہوئے ہیں، جس کی ایک جھلک آپ کے صوبے کا ایک باعظمت اور باعث صد افتخار شہید، شہید حججی کا انداز شہادت ہے۔ یہ ایک مختصر اور چھوٹا سا نمونہ تھا ان مصائب، اس بڑی قربانی، اس شاندار اور عظیم جانساری کا جو کربلا میں وقوع پذیر ہوئی۔ ایک چھوٹی سی مثال تھی، لیکن اس نے ہمارے معاشرے میں شاندار اثرات مرتب کیے اور عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ اس کے آنے کے بعد اور اس کے آنے سے پہلے کیا صورتحال ہو گئی تھی۔ ابھی مشہد میں اس کا فقید المثال تشییع جنازہ ہوا، کل تہران میں، اور اس کے بعد آپ کے شہر اصفہان میں اس کا تشییع جنازہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اس کتاب کا ایک اہم سبق ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں پڑھایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بغیر لشکر کے فتح حاصل کی، کیونکہ ان کا لشکر صرف ان کے بیٹے، بھائی، بھائی کی اولاد، کچھ باوفا اصحاب اور ان سے محبت کرنے والی بہن اور بہن کی اولاد پر مشتمل تھا۔ امام حسین کا لشکر کوئی منظم فوج نہیں تھا، بلکہ منتخب و مخصوص سپاہ تھی۔ ایک قرآن تھا جو اپنی پوری عظمت کے ساتھ صحرا میں نازل ہوا تھا، وہ جس کی امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کے شروع سے اختتام تک تلاوت کی۔ صرف قتلگاہ کی نشیب تک نہیں، بلکہ شام کے شہر میں ان کی گرامی قدر بہن کے یزید پلید کے دربار میں وہ خطبے، بیانات، کتابت اور اشعار گوئی اور وہ گفتگو بھی اسی تلاوت میں شامل ہے، اور یہ سب ایک عظیم اور لازوال ثقافت کی بنیاد رکھنے اسے مستحکم کرنے اور عوامی طاقت بنانے کی خاطر تھا، جس میں سبق آموزی ہے، جس میں عبرت کا حصول ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قیامت تک کے لیے انسانی معاشروں میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے ایک کامیاب مثال ہے۔ اس واقعے کے بغیر، امام حسین اور کربلا میں پیش آنے والے تمام مناظر کے بغیر، ہمارا معاشرہ صرف شیعہ ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ انسانی معاشرے کے عنوان سے دیکھا جائے تو اس میں بڑی خلا باقی رہ جاتی ہے۔ بعض مصنفین، علماء، فلاسفہ، مختلف مکاتب فکر و مذاہب، سنی، عیسائی، بدائی وغیرہ نے جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے، اس سے انسان اس واقعے کی عظمت کو درک کر سکتا ہے۔ ہم تشیع کے عنوان سے یقیناً امام حسین کے نام سے معطر ہیں، لیکن دنیا اس واقعے سے متاثر ہے۔ شہیدوں کے سردار اور سالار حسین ابن علی علیہ السلام کے بارے میں مختلف مذاہب کے اقابرین نے بہت ہی عمدہ بیانات کہے اور قلم بند کیے ہیں، لہذا ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے مکتب فکر کا حصہ ہیں۔ ہم ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں کہ جس کے سالار شہداء کربلا کے سالار ہیں، یعنی حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک حقیقی و سچے شیعہ کے طور پر اسی نظریہ و راستے پر باقی رہیں جسے امام حسین نے ہم سب کے لیے بنایا۔ خدا کرے کہ ہم اس راستے کو بخوبی آگے لے کر بڑھتے رہیں، اپنی عمر کے آخری تک اور اپنی عمر کے آخری لمحات تک بالکل اسی شہید جوان کی مانند جس نے امام حسین کے عشق اور امام حسین کی خواہر کے حرم کے دفاع کرنے کے عشق میں جام شہادت نوش کیا۔ پروردگار عالم ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر اور امام حسین علیہ السلام کی محبت پر ختم کرے۔ الہی آمین۔ دفاع مقدس کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ یہ ہفتہ، یہ محفل اور یہ شہر بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اصفہان دفاع مقدس کا مضبوط ستون شمار کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کئی حوالوں سے اصفہان دفاع مقدس کا مضبوط ستون تھا۔ دو دلیلوں کی بنیاد پر یہ بات واضح ہے۔ میں ان دلیلوں کو کسی حد تک بیان کروں گا، بعد میں دفاع مقدس کے عنوان سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ پہلی دلیل وسیع سطح پر جنگ میں شمولیت، فداکاری، ایثار اور اس صوبے کی طرف سے جنگ کی بھرپور پشت پناہی و حمایت ہے۔ انقلاب کے بعد اور دفاع مقدس یا انقلاب کے دوران جو بہترین کردار ادا کیا ہے وہ اس صوبے نے انجام دیا ہے۔ اسی بنا پر جنگ کی حمایت کرنے میں اصفہان کا قرض ہماری گردنوں پر ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کا قرض ہے بلکہ اس کا کردار بہت کلیدی اور بنیادی تھا۔ جنگ اور جنگ کی تمام کامیابیوں کو اس صوبے کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر یہ حقیر آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے جنگ پر نگاہ ڈالے اور میں پورے ملک کو بھی مد نظر رکھوں، اس موقع پر اگر کوئی اصفہان کو جنگ سے نکالنے کا مشورہ دے تو ایسا کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس قدر زیادہ اس نے نقصانات برداشت کیے ہیں اور کتنی ہی بے مثال کامیابیاں اور فتوحات اس نے اپنے نام کی ہیں۔ جنگ کی وجہ سے جنگی علاقوں اور ہمارے پورے معاشرے میں جو مثبت اثرات ہوئے، جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، اصفہان کے بغیر ان کا تصور ممکن نہیں۔ لہذا اصفہان کا ایسا کردار ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں۔ اسی بنا پر میں نے عرض کیا کہ حقیقت میں دفاع مقدس کا ایک مضبوط ستون اصفہان تھا۔ عملی حمایت اور اس قدر زیادہ جانساری، فداکاری کے ساتھ دوسرا اہم نقطہ، جنگ کو منظم کرنے میں اصفہان نے اہم کردار ادا کیا۔ شاید ممکن ہے کہ افرادی قوت کو مختلف جگہوں سے بعض کاموں کے لیے اکٹھا کر لیا جائے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ باعظمت و بلند پایا یہ شہید حسین خرازی کے کردار کو جنگ میں نظر انداز کر دیا جائے۔ یعنی یہ تصور کرنا کہ ایسی شخصیت کے بغیر یہ توفیقات حاصل ہو سکتی تھیں ناممکن ہے۔ اسی طرح شہید کاظمی کے بغیر جنگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شہید ہمت، جو کہ اسی صوبے سے تعلق رکھتا ہے لیکن ایک بڑے صوبہ تہران اور اس کے عظیم لشکر کی سربراہی کرتا رہا ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنگ پر بات کریں اور شہید ردانی کو، ان کے اثرات اور اس کی معنویت کو جنگ کے میدانوں میں نہ دیکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا جنگ پر بات کریں لیکن اس مجاہد، شجاع، بے مثال عالم دین شہید میسمی، جس کا اسی شہر سے تعلق تھا اس کا ذکر نہ کریں، بے مثال سے مراد یہ ہے کہ بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ اصفہان کا ذکر آئے اور شہید محل لاتھی ہوائی جہاز میں اس انقلابی فیصلے کو نظر انداز کر دیا جائے، عزت کے ساتھ موت یا ذلت کے ساتھ قید کے فیصلے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ وہ چیز جس کے بارے میں شہید محلاتی نے ہوا میں فیصلہ کیا، اور وہ چیز جس کے بارے میں شہید حجاجی نے داعش کے خنجر تلے فیصلہ کیا، ان میں کوئی فرق نہیں۔ پہلا فیصلہ دوسرے فیصلے سے کمتر نہ تھا۔ اس ہوائی جہاز میں موجود پائلٹ عملہ اور سب لوگ حیرت زدہ دیکھ رہے تھے۔ انقلابی عمل، انقلابی انسان یہ ہوتا ہے جو اپنی موت اور اپنی شہادت کے ساتھ ایک قوم کو سر بلند کر دیتا ہے۔ عرفانی پہلو میں شہید میسمی ایک افسانوی شخصیت کے حامل ہیں۔ شہید محلاتی ایسی ممتاز شخصیت تھی کہ اس کی شہادت نے امام خمینی کو عزادار کر دیا۔ جب امام خمینی کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو امام خمینی نے یہ تعبیر استعمال کی کہ میرا اپنا محلاتی، یعنی انہیں اپنے ساتھ منسوب کیا، اپنے گھر والوں میں شمار کرتے تھے اور شہید متاری کی طرح سمجھتے تھے۔ جی ہاں، اصفہان ایسی شخصیات کا مالک ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ میدان جنگ میں جنگی حکمت عملی طے کرنے کے لیے کوئی اجلاس رکھا جائے اور اس میں شہید خرازی، شہید کاظمی یا شہید ردانی، شہید علی رضا رضائیان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، شہید جعفر زادے، شہید آقا بابائی نہ ہوں۔ جب یہ لوگ نہ ہوتے تھے، اگر حسین یا احمد نہ ہوتے تھے، تو فیصلوں میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی تھی۔ ہر فیصلے میں ان کی موجودگی اور ان کی گفتگو سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ یہ تھے بڑے لوگ۔ میں انشاءاللہ دفاع مقدس اور اسی ہفتے کی مناسبت سے ان شہدا کے موضوع پر جس قدر میری معلومات ہیں بیان کروں گا۔ یہ شہر اور ہر وہ چیز جو اس انقلاب کے لیے خزانے کا درجہ رکھتی ہے، جتنا وقت ان پر گزر رہا ہے، ان میں سے زیادہ قیمتی اور نایاب گوہر ملتے ہیں۔ اس ثقافت میں جو ہمارے ملک میں دفاع مقدس کی ثقافت یا بسیجی ثقافت کے نام سے شروع ہوئی اور اس کی بنیاد رکھی گئی، اس میں یہ لوگ کلیدی کردار کے حامل ہیں۔ تاہم اور بھی بہت سے شہید ہیں جو بعض دوسرے میدانوں میں اہم اور بنیادی کردار کے حامل ہیں، لیکن اگر یہاں میں ان کا صرف نام لینا شروع کر دوں تو بہت زیادہ وقت اسی میں گزر جائے گا۔ خدا رحمت کرے شہید بزرگوار اور مفقود الاثر شہید رضا حبیب اللہی، شہید صفی پر یہ عظیم اور بڑے انسان تھے۔ اصفہان میں ان جیسے ممتاز انسانوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دفاع مقدس کا ہمارے انقلاب اور ہمارے معاشرے میں کیا اثر رہا ہے۔ کیا یہ اثر صرف عسکری میدان میں تھا، یعنی کیا صرف خطرے کو ہم سے دور کر سکا؟ ملک سے خطرے کو دور کیا، دشمن کو شکست دی، یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ ایسے دشمن کو شکست دینا جس نے اچانک اور بغیر کسی وجہ کے ہم پر جارحیت کی، ہم جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، دشمن نے اس حالت میں ہم پر حملہ کیا۔ ان حالات میں اس نے ہمارے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ بہت تھوڑے وقت میں اس نے تقریباً 20,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہم سے چھینا۔ ایسے دشمن کو شکست دینا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ وہ دشمن جس کی مدد کے لیے دوسرے کئی بڑے اور طاقتور دشمن پہنچ گئے، دنیا بھر کے تمام وسائل اس کے اختیار میں دے دیے گئے۔ مختلف جدید ترین جنگی ہتھیاروں کی ایک نمائش گاہ تھی جو اس کے لیے بنائی گئی تھی، وہی ملک جن پر بعد میں صدام نے حملہ کیا، جیسے سعودی عرب اور کویت۔ اس وقت میں انہوں نے اپنی ساری دولت اس کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ تقریباً 100 ارب ڈالر کا جنگی اسلحہ خریدنے میں اس کی مدد کی۔ یہ اس زمانے میں 100 ارب ڈالر کی بات ہے جو آج ایک اندازے کے مطابق 1,000 بلین یا 1 ٹریلین ڈالر ہے۔ یعنی اگر ہم آج کا حساب کرنا چاہیں تو تقریباً 1 ٹریلین ڈالر صدام کو دیے گئے۔ اسی طرح صدام کو جنگی ہتھیاروں سے لیس کر دیا گیا۔ یہ جراثیم جسے بعد میں ہم نے عراق میں دیکھا، اس کے آثار اور اقدامات، کیسا عجیب شیطان ہمارے مقابلے میں تھا۔ ایسے شیطان کو شکست دینا، اپنی سرزمین کی واپسی اور دشمن کو عبرتناک شکست، پھر اس کا پیچھا کرنا اور عملی طور پر سرزنش کرنا، خود یہ بہت بڑا کام ہے۔ بہت ہی بنیادی کام ہے، صرف یہ کام ہی انتہائی شاندار ہے۔ اس پر بہت بات بھی ہو چکی ہے، اور اب میں نہیں چاہتا دفاع مقدس کے دور کی کارروائیوں، ان کی منصوبہ بندی، پیش قدمی اور عوامی حمایت کے ساتھ تشکیل پانے والے عسکری اداروں کا وجود میں آنا، لوگوں کی شرکت، آئمہ جمعہ جماعت اور ذمہ دار افراد کا ان سب میں کیا کردار تھا، اس پر بات کروں۔ میں اس موضوع کے تحت دوسرے حصے پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پر ان ہفتوں میں کم ہی بات ہوتی ہے۔ البتہ یہاں میں ایک اور نقطہ بھی عرض کروں کہ انسان پر کچھ ایسے بیانات کا بھی اثر ہوتا ہے جو جنگ کے بارے میں صحیح نہیں ہوتے، غیر ضروری ہوتے ہیں۔ جب انسان اندازہ لگاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط بیانات نقصان دہ ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ بعض افراد بڑے عہدوں پر ہوں لیکن ان کے بیان میں جھول پایا جاتا ہو، کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ایک طرح سے جیسے امام خمینی پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ گفتگو کریں کہ خرم شہر کے بعد کیا ہوا کہ جنگ جاری رہی، جبکہ ہمارے پاس امام خمینی کی شکل میں انتہائی مضبوط اور بااختیار شخصیت موجود تھی۔ وہ صاحب بصیرت رہبر تھے، وہ ایک آگاہ انسان تھے، عوامی اور جنگی معاملات میں وہ اپنے دینی فریضے پر عمل کرتے تھے۔ اس بات کا کیا تعلق ہے کہ ہم اس موضوع پر بحث کریں کہ دشمن کے پاس کیا تھا اور جنگ کے اختتام پر اس کے پاس کیسی فوج موجود تھی؟ ہم امام خمینی کے تابع فرمان تھے۔ واضح ہے کہ جس طرح امام خمینی نے جنگ کی ابتدا میں فیصلہ کیا کہ کس طرح دشمن کے ساتھ جنگ لڑی جائے، اسی طرح جنگ کے درمیان بھی انہوں نے فیصلہ کیا، اور جنگ کے آخر میں بھی انہوں نے ہی فیصلہ کیا، کیونکہ بالآخر وہ امام خمینی تھے، وہ امام تھے، وہ ولی فقی تھے، وہ ایک طاقتور حکیم متقی انسان تھے، انہیں کسی سے کوئی مفاد نہیں تھا۔ اور اب یہ بے وقت باتیں کی جاتی ہیں تاکہ اس مقدس اور شاندار دور کے بارے میں شک و شبہ پیدا کیا جائے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے موجودہ امام سے سیکھیں۔ آج کے ہمارے امام یعنی مقام معظم رہبری سید علی خامنائی کس زاویے سے جنگ کو دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی دلچسپی انہی بحثوں میں ہے جنہیں ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، یا ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی تاکید جنگ کی عرفانی پہلو پر ہے؟ وہ زیادہ تر جن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، زیادہ تر جن کتابوں پر جو تفریط لکھتے ہیں، حاشیہ لکھتے ہیں، دفاع مقدس سے متعلق ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جنگ کا تربیتی اثر لامحدود اور لازوال ہے۔ بعض اوقات جنگ پر لکھی گئی کتابیں پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں، اس نے مجھے رلا دیا، پڑھنے کے دوران میں نے کئی مرتبہ گریہ کیا۔ اس کتاب جب چاند گم ہو گیا نے رہبر معظم کو آپ دیدہ کر دیا، ایک ہمدانی جاباز نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ یہی کتابیں، یہ دفاع مقدس کے معارف کی کتابیں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو رہی ہیں، انگلش میں، عربی میں وغیرہ۔ میں نے خود دیکھا ہے، خود میرے ساتھ کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ عام انسان نہیں بلکہ ممتاز سیاسی و غیر سیاسی شخصیات نے ان کتابوں کو پڑھا اور کتاب کے شروع سے آخر تک روتے رہے۔ ایک اور کتاب میں زندہ ہوں، جسے ہماری بہن خانم آبادی نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ایک بلند پایا عراقی شخصیت نے مجھے بتایا کہ میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو شروع سے آخر تک میرے آنسو نہیں رکے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ صدام نے قیدیوں کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کیا۔ اس علم و معارف کو پھیلائیں، ان باتوں کو عام کریں، آئیں ان معارف کو نشر کریں۔ کیا ہیں یہ بے وقت باتیں جنہیں بعض سیاسی لوگ سیاسی مقاصد کے تحت خاص اہداف کے لیے تنازعات والی باتوں اور سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو آہستہ آہستہ ان وادیوں میں لے جاتے ہیں؟ ہمیں ایسے کچھ لوگوں سے گلہ ہے، ہم ان پر تنقید کرتے ہیں، ان افراد کی مذمت کرتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ ٹی وی والے کیوں ایسی بحثوں کو پیش کرتے ہیں؟ وہ جنگ جس کی قیادت امام خمینی جیسا ایک طاقتور سپہ سالار کر رہا تھا، کیا ان کے متعلق ایسی باتوں کی گنجائش باقی ہے؟ کیا ایسی باتوں کو اتنی قدر و قیمت ہے کہ انہیں بحث کے لیے معاشرے میں پیش کیا جائے؟ بہرحال اس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کا میرا مقصد وہ حصہ ہے جس پر جنگ کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دفاع مقدس کو انقلاب کی تحریک کے برابر اہمیت دیتے ہوئے اس پر گفتگو کی جائے۔ ابھی شاید میری یہ بات بیکار نظر آئے، یا اس کا ہضم کرنا شاید ابھی مشکل ہو، کہ دفاع مقدس انقلاب کے برابر اہمیت رکھتا ہے؟ کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد اگر دفاع مقدس کے اثرات اس معاشرے پر نہ ہوتے تو ہمارا انقلاب نامکمل رہ جاتا۔ دفاع مقدس نے جو معاشرے پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دفاع مقدس کی پہلی تاثیر یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں ہم انقلاب کے پہلے مرحلے میں، حتیٰ جنگ کے ابتدائی سالوں میں، ملک کے انتظامی معاملات اور جنگ کے معاملات میں لبرل لوگوں کا عمل و دخل بہت زیادہ تھا۔ بنی صدر جیسے مشکوک شخص کی موجودگی، پھر مختلف ادارے اور جماعتیں اس کے ہمراہ اور اس کی حکومت میں شامل ہو گئیں۔ یہ لوگ انقلاب کے پہلے دور میں بہت متحرک تھے اور لبرل لوگوں نے ہر جگہ اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا۔ یہی چیز دفاع مقدس کے پہلے سال بھی تھی۔ جنگ میں دشمن کے خلاف طرز جنگ کے حوالے سے ہمیں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ دفاع مقدس کا پہلا نتیجہ، پہلی تاثیر یہ ہوئی کہ عوام میں اصل دینی اقدار کی طرف رجحان بڑھا۔ دفاع مقدس یعنی 8 سالہ جنگ اور انقلاب کے درمیان فاصلے کو تصور کریں۔ وہ چیز جو باعث بنی کہ ہمارا معاشرہ شہنشاہی اور طاغوتی معاشرے سے دوری اختیار کرے اور حقیقی دینی اسلامی اقدار کی جانب بڑھے، اس کے بنیادی دلائل میں سے ایک دفاع مقدس ہے۔ یہ چیز موجب بنی لبرل فکر کے مقابلے میں انقلابی فکر رائج ہو جائے۔ اس انقلابی فکر سے حاصل ہونے والی توفیق باعث بنی کہ ہمارے عوام نے لبرل فکر کو دور پھینک دیا۔ یہی چیز باعث بنی کہ لبرل افکار ہمارے معاشرے سے نکال دیے گئے۔ یہ دفاع مقدس کا پہلا اثر تھا، یعنی حقیقی دینی اقدار کی جانب بڑھنا اور انقلابی جذبے پر اعتماد، انقلابی فکر کی لبرل فکر کے مقابلے میں کامیابی۔ یہ دفاع مقدس کے اہم ثمرات میں سے ایک ہے۔ دفاع مقدس علاقائی، نسلی و دینی رسم و رواج کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا موجب بنا، اس لیے کہ جنگ میں ملک کے تمام علاقوں سے نمائندے موجود تھے اور ملک کے طول و عرض سے افراد جنگ میں شرکت کر رہے تھے۔ یہ چیز باعث بنی تھی کہ بہت تیزی کے ساتھ دفاع مقدس سے یہ مشترکہ دینی اقدار معاشرے کے تمام طبقوں میں رائج ہو جائیں۔ دفاع مقدس کا اس معاشرتی تبدیلی اور مشترکہ دینی رسم و رواج کو قومی سطح پر متعارف کروانے میں کردار بے مثال تھا۔ لہذا ہر وہ چیز جو جنگ میں شرکت کرنے والے جوانوں کے ذریعے عام ہو رہی تھی، وہ معارف جو معاشرے میں جڑ پکڑ رہے تھے، وہ حقیقی دینی و شیعہ معارف تھے۔ دفاع مقدس نے سارے معاشرے کو دینی اقدار کے لحاظ سے ایک ہی مرتبہ میں زندہ کر دیا تھا۔ تیسرا نقطہ، عرفانی تبدیلی۔ اخلاقی اقدار کے پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ انتظامی معاملات میں خاص طرح کی مہارت حاصل ہوئی کہ جسے آج بھی جنگی انتظامی صلاحیتوں یا بسیجی مہارتوں کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اسی بنا پر ہم جب کبھی کسی محترم، عزیز اور بلند رتبہ شخص کو پیار بھرے جذبات کے ساتھ پکارنا چاہتے ہیں تو اسے بسیجی کہہ کر پکارتے ہیں۔ یعنی جب ہم دو عہدیداروں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اخلاص کا بتانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ گورنر بسیجی ہے۔ صرف یہیں تک نہیں بلکہ ایک مرجع اور عالم کو بھی بسیجی کے عنوان سے موازنہ کرتے ہیں۔ سب سے اہم چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی، دفاع مقدس کی علامت یعنی بسیجی رومال، جسے چفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بسیجی رومال کو رہبر معظم سید علی خامنائی ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھتے ہیں، حتیٰ سرکاری پروگراموں میں بھی۔ اس سے بڑی اور زبردست تبلیغ کیا ہوگی؟ اس کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی بلند مقام ہے کہ زمانے کے ولی فقی دفاع مقدس کے اس نشان کو ہر جگہ اپنے ہمراہ رکھتے ہیں۔ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک کے صدر سے ملاقات ہو، رہبر معظم ہر سرکاری و غیر سرکاری ملاقات میں اسے پہنے رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ثقافت بہت گہرے اثرات رکھتی ہے اور اس ثقافت کا ایک تقدس ہے۔ آخری نقطہ، دفاع مقدس نے دینی شناخت کے ساتھ قوم کی تعمیر میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ ہماری قوم کو انقلابی اور مستحکم قوم، ایک کامیاب اور ایسی قوم بنایا جو استقامت کے ساتھ کھڑی ہے، اور آج تک یہ کردار جاری ہے۔ یہ گہرے اثرات کسی قابل قدر کردار کی بنا پر اور یہ اثرات کسی کامیابی کا ثمرہ ہیں۔ یہ سب کچھ کسی عظیم اخلاص کے نتائج ہیں۔ دفاع مقدس کے اثرات اور جنگ میں پیش آنے والے واقعات کے مناظر جنہیں جنگ کے دوران ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دو الگ چیزیں ہیں۔ دفاع مقدس کے اثرات میں وہ کریمانہ اخلاق، وہ خاکی ہونے کا احساس، وہ اخلاص اور فداکاری ہے۔ ان کے عمیق گہرے دروس و ثمرات ہیں۔ ان کا اصل سرچشمہ کیا تھا؟ ایک بنیادی اثر جسے مرکزی اثر کہا جا سکتا ہے، خود امام خمینی کی شخصیت کا اثر تھا۔ یعنی اگر ہم جاننا چاہیں اور تحقیق کریں کہ جنگ کے تمام جہاد، تمام پہلوؤں میں، یعنی معاشرتی، ثقافتی، دینی، اخلاقی، عسکری، ایثار، فداکاری کے موضوع میں، اور عورتوں، مردوں، ماؤں، بہنوں، بیویوں، اولادوں پر اتنے گہرے اثرات کیوں کر تھے، تو اس تحقیق کا ایک ہی نتیجہ ہوگا کہ اس کا ایک اساسی سرچشمہ خود امام خمینی کی شخصیت اور ذات تھی۔ پرسوں رات ٹی وی سے ایک فلم نشر ہو رہی تھی، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس میں ایک عورت نجف آباد سے تھی، اس کا کمسن بچہ ہوائی جہاز میں بیٹھنا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ اور ایک عالم دین اسے منع کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کی عمر کم ہے۔ یہ منظر جیسے ہی میں نے ٹی وی پر دیکھا، قابل تحسین ہے، یہ بہت خوبصورت منظر تھا۔ ہماری قوم کا بہت اچھا تعارف پیش کیا گیا تھا، یہ ہے وہ چیز جس سے معاشرے میں شعور بڑھتا ہے، سب لوگ کسی کے نفع اور نقصان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ماں ہے، اس کا کم عمر بچہ ہے، شاید 13 یا 14 سال کے، اپنے بیٹے کو لے کر آئی تھی۔ یہ نوجوان رو رہا تھا اور بس میں بیٹھے فوجی جوانوں کے درمیان بےتابی سے چل رہا تھا۔ وہ ماں آئی اور التماس کر کے کہتی ہے، اس نے عجیب بات کہی، کہتی ہے، میرے دو بیٹے شہید ہو چکے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرا یہ بیٹا بھی اسی راستے میں قربان ہو جائے۔ اگر میرے 20 بیٹے ہوتے تو میری تب بھی یہی خواہش ہوتی کہ اسی راستے پر شہید ہو جاتے۔ یہ عظمت، یہ عظیم ثقافت کیسے بن گئی؟ سب سے زیادہ اہم اثر امام خمینی کا تھا۔ امام خمینی کا کردار، جیسا کہ آج بھی ہماری تمام تر کامیابیوں میں رہبر معظم سید علی خامنائی کا کردار سب سے اہم ہے۔ امام خمینی نے اپنے بیانات، تقاریر، خطوط، ملاقاتوں میں اور اپنے خوبصورت جملوں کے ساتھ عوام کے دلوں کو گرمائے رکھا۔ کبھی جنگ کے دوران ہم مشکل میں پھنس جاتے، ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا، اس موقع پر امام خمینی اس قدر لطیف اور خوبصورت انداز سے جنگ کی پریشانیوں اور محاذ کے زخموں پر ایسا مرہم رکھتے کہ زخموں کے نشان بھی منتمل پڑ جاتے، جیسے کسی نے بھڑکتی آگ پر پانی ڈال دیا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ جب بدر آپریشن میں ہمیں ناکامیوں کا سامنا تھا، میرے خیال میں برادر عزیز کریم نصر اسی کاروائی میں مجروح ہوئے تھے، شاید خیبر تھی، صحیح یاد نہیں۔ ہم سب بہت پریشان تھے، ہم اپنے بڑے سپہ سالار شہید باکری کو گوا چکے تھے۔ سب مجاہدین شمالی جزیرہ مجنون میں اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے۔ اس وقت آقا رضائی نے امام خمینی کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ میں نے اس زمانے میں اس پیغام کو زبانی یاد کر لیا تھا، اگر ابھی ذہن میں آیا تو آپ کے لیے سناؤں گا۔ بہت ہی خوبصورت پیغام تھا، اس پیغام میں بہت طاقت تھی۔ توجہ کریں کہ فرمایا، مجھے خبر دی گئی ہے کہ کچھ افراد پریشان ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی کوئی پریشانی کی جگہ نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک کاروائی میں شکست کھا چکے ہیں، سینکڑوں مجاہدین شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں جوانوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس موقع پر امام فرماتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم آئمہ معصومین علیہ السلام سے بالاتر تو نہیں ہیں، وہ بھی ظاہر میں بعض جگہوں پر کامیاب نہ ہوئے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بھی، ہم ان کے مقامات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اہم بات معیشت پروردگار ہے، جو وہ چاہے وہی میٹھے شہد کی مانند ہے، کھلی باہوں کے ساتھ جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کا استقبال کریں۔ لہذا ابھی سے بدر آپریشن کی پریشانی سے باہر آ جائیں، کیونکہ آپ اب بھی کامیاب ہیں، اور اگر یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے تو کہیں شکست نہیں۔ آپ ملاحظہ کریں، یہ سپہ سالاری، یہ رہبری، سخت غصہ، اعصاب شکن نفسیاتی کیفیت اور گہرے روحی زخموں کے وقت اس طرح مرہم رکھتے اور حالات کو معمول پر لے آتے تھے۔ امام خمینی نے جنگ کو خدا اور اسلام کے لیے قرار دے رکھا تھا، ہمارا مقصد ہمارا دین ہے۔ اس بات کو امام خمینی نے جنگ کے لیے کئی مرتبہ بیان کیا تھا۔ سید الشہداء امام حسین نے ہمیں ہماری ذمہ داری بتا دی ہے۔ حاجیوں کو مخاطب کر کے امام خمینی نے بہت ہی خوبصورت جملہ فرمایا تھا، فرمایا، اے بیت اللہ کے سامنے بیٹھنے والوں، دشمنان خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کے لیے دعا کرو۔ تمام تر حالات سے امام خمینی اس طرح خبر رکھتے تھے کہ جیسے کوئی اونچی پہاڑی پر بیٹھا ہے اور بہت توجہ کے ساتھ جنگ کے ہر محاذ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امام خمینی اس طرح مجاہدین کے دینی جذبے کو وجد میں لیا کر آتے تھے، کوئی اس کی تاثیر کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد مجاہدین کیا کریں گے اور میں نے کیا کر دیا، کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ ایک موقع پر امام خمینی فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ یہاں میں خاموش ہو جاؤں اور عاجزی و انکساری کے ساتھ عرض کروں، السلام علیک یا خاصۃ اللہ الاولیاء۔ یہ عام سپاہیوں کے ساتھ خطاب ہے، محاذ جنگ سے خطاب ہے۔ جب یہ 13 سالہ حسین فہمیدہ شہید ہوا، فرمایا، ہمارا رہبر وہ 13 سالہ بچہ ہے جس نے خود کو ٹینک کے نیچے لٹا دیا۔ امام خمینی کبھی مبالغہ نہیں کرتے تھے، رہبر راستہ متعین کرتا ہے۔ اس شہید نے بھی ایک راستہ متعین کر دیا تھا، جیسا کہ شہید حججی نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ نہ صرف یہ کہ شہید ہو گیا، راستہ بھی دکھا گیا۔ یہ وہ چیز ہے جو مکتب امام حسین علیہ السلام سے سیکھی گئی ہے۔ لہذا سب سے پہلی تاثیر امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی نے دفاع مقدس کے میدانوں میں دینی روح پھونکی، امام خمینی نے ان کو تہو بالا کر دیا۔ دفاع مقدس کے اس عظیم ارتقائی سفر کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سی فلمیں، دستاویزی فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ جتنا کچھ بھی کر لیا جائے، کوئی بھی اس خزانے کے آخر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس ارتقائی سفر میں امام خمینی کے اثرات میں سے ایک اہم اثر دفاع مقدس کے انتظامی و سربراہی معاملات کی درستگی ہے۔ اس شعبے پر امام خمینی کے مثبت و گہرے اثرات تھے۔ جب کبھی میں دفاع مقدس میں انتظامی و سربراہی معاملات میں بات کروں گا، روئے سخن اور جان کلام ان شہدا کا ذکر ہے جنہوں نے سپہ سالاری کی لاج رکھی۔ میری مراد حسین خرازی ہیں، میری مراد احمد کاظمی ہیں، میری مراد ہمت اور باقری ہیں۔ آپ توجہ کریں کہ معاشرہ کس طرح ارتقا کرتا ہے۔ معاشرے کے اس ارتقائی سفر میں 3 باتیں اہم ہیں، چاہے دفاع مقدس کے دور کا معاشرہ ہو، چاہے ہمارا آج کا معاشرہ ہو۔ جہاں ان 3 باتوں میں فرق آئے گا، معاشرہ انحراف کی طرف چل پڑے گا۔ ایک، رہبر کی شخصیت ہے۔ دوسری بات کا مقصد تعین ہے، یہ مقصد کس قدر قداست رکھتا ہے، کتنا صحیح ہے، اس مقصد میں کتنا اخلاص پایا جاتا ہے۔ تیسری بات، اس سلسلے کو آگے بڑھانے والے لوگ عہدیداران اور ذمہ داران ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ اس نظام کو عملی بنائیں، خود عمل کریں اور دوسروں کو اس پر عمل پیرا کریں۔ دفاع مقدس کی پاکیزگی اور قداست کی ایک بنیادی وجہ ہمارے شہدا کی مخلصانہ اور پاکیزہ نظارت و سپہ سالاری تھی۔ ان کی کچھ خاص صفات تھیں۔ یہ نظارت اور سپہ سالاری، جس سے میری مراد ہمارے شہدا کی مدیریت ہے، اس وقت کے انسان بہت قابل قدر تھے۔ اگر اس وقت کے عہدیداران میں سے کوئی باقی ہے اور اس نے خود کو بعد والے ادوار میں آلودہ نہیں کیا، تو وہ آج بھی ہمارے لیے ویسے ہی قابل قدر ہے۔ وہ جو اس زمانے میں تھے، اور اگر آج بھی زندہ ہیں اس زمانے میں، وہ بھی انہی خصوصیات کے حامل تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا میں قاسم سلمانی، اسی زمانے کا قاسم سلمانی باقی ہوں یا نہیں، یہ وہ سوال ہے جو مجھے خود سے کرنا چاہیے۔ البتہ وہ زمانہ ایک اور ہی چیز تھا۔ دفاع مقدس کے دوران مدیریت کی ایک خصوصیت ہے کہ جو صرف دفاع مقدس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں مؤثر ہو سکتی ہے، وہ یہ تھی کہ کمانڈر سبقت لے جانے والے تھے، سب سے زیادہ خطرے میں کود جانے والے تھے، ہر اول دستے میں آگے آگے ہوتے تھے۔ اصل میں مدیریت اور ذمہ داری کی ماہیت کلاسیکل سے دینی ہو گئی تھی، اور یہی اس کا اصل علاج تھا۔ یہ غیر مساوی جنگ دشمن کے پاس بھاری مقدار میں جدید ہتھیار ہونے کے باوجود کامیابی سے ہمکنار کیوں کر ہوئی؟ شلنچا، فاوے اور دوسری جگہوں پر دشمن کے مضبوط قلعوں کی مانند مورچے، سخت ترین جنگ کے باوجود کیوں ہمارے مجاہدین اپنے ہاتھوں فتح حاصل کر سکے؟ اس لیے کہ ہمارے کمانڈر ایک دوسرے سے خدمت میں سبقت لے جانے والے تھے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے دفاع مقدس میں کمانڈروں کی سپہ سالاری اور دنیا کے دوسرے کمانڈروں کی سپہ سالاری میں فرق صرف ایک لفظ میں ہے، آؤ اور جاؤ. وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے آ جاؤ. یہ جو آپ کو اپنے شہیدوں کے مناظر دکھائے جاتے ہیں, غور سے دیکھیں. حسین, احمد, ہمت, دوسروں کو دیکھیں. شہید کاظمی کی ایک تصویر ہے. میں نے ایک مرتبہ کسی بزرگ سے پوچھا اس تصویر کی کیا قیمت ہوگی. ابھی نہیں, ابھی تو وہ صرف ایک کاغذ ہے, لیکن اس تصویر کی حقیقت بارود کے دھوئیں سے پر, یہ بال اور یہ چہرہ. وہ سبقت لے جانے والے تھے, خطروں سے لڑنے والے تھے. دوسری بات, سب سے زیادہ نڈر اور بہادر ہوتے تھے, بلند روحانی منازل پر ہوتے تھے. آپ اگر یہاں اصفہان میں سارے تبریزیوں کو اکٹھا کریں, 1,00,000 افراد یا 2,00,000 افراد یا جتنی بھی آبادی ہے, مجھے صحیح تعداد نہیں معلوم, آذری زبان صوبے کے لوگوں کو اکٹھا کریں, ان سارے مجاہدین سے پوچھیں, ان سے سوال کریں کہ آپ میں سے سب سے زیادہ بہادر و دلیر کون تھا, کہیں گے باقری. پوچھیں روحانیت میں سب سے آگے کون تھا, پھر کہیں گے باقری. سب سے زیادہ اخلاص رکھنے والا کون تھا, تو تب بھی کہیں گے باقری. میں نے اس باقری کو عجیب حالت میں دیکھا ہے, اس کی شہادت کو بھی دیکھا ہے اور کچھ دوسرے مناظر بھی دیکھے ہیں. ایک ممتاز شخصیت, ایک انجینئر, اس کے 3 بھائی گم ہو گئے تھے انقلاب کے دوران, ایک جنگ سے پہلے اور 2 جنگ میں. ایک مرتبہ چھوٹے سے مورچے میں نشیبی حصے میں بیٹھا تھا, میری اس سے وہاں ملاقات ہوئی. اس لشکر میں شامل ایک دوست یہاں تشریف فرما ہے, وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں, بہتر ہے کہ ان کا نام نہ لوں. وہ اسی مورچے میں تھے. اسی طرح ایک مرتبہ خیبر کاروائی میں حسین زخمی تھا, اس کا ہاتھ کٹ چکا تھا, اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا تھا. مہدی کا بھائی حمید بھی خود ایک اہم شخصیت تھا, ایک مجاہد تھا, انقلاب سے پہلے والا ایک اندرزگو تھا. پل شتیات سے دوسری طرف اس کا جنازہ رہ گیا تھا. شہدا کو لانے والا گروہ مہدی سے سماجت کر رہا تھا, منت کر رہا تھا. مہدی بالکل بھی اپنے تاثرات کا اظہار نہیں کر رہا تھا. مجھے بھی بالکل اس کا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی شہید ہو گیا ہے. بھائی کا شہید ہونا کوئی آسان بات نہیں, انسان کی کمر توڑ دیتا ہے. اس کے چہرے سے مجھے بالکل اس کے اندرونی غم کا احساس نہیں ہو رہا تھا, وہ بھی ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہا تھا. وہ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا ہم جا کر حمید کو لا سکتے ہیں. اس نے کہا اگر دوسرے شہدا کو بھی لا سکتے ہو تو حمید کو بھی لے کے آؤ, یہ ہے مر جائے تقلید. یہی وجہ ہے کہ لوگ آج ان کی پیروی کرتے ہیں. ایسے ایسے پیسہ لار ہمارے لیے قابل فخر ہیں, ایسی جنگ طہارت رکھتی ہے. اور یہی ہمت, آپ کا ہمت, ہمارا اور سارے ایران کا. میں نے جزیرہ مجنون میں دیکھا 50 سپاہیوں کا سالار بنا ہوا تھا. مسلسل شدید ترین جنگ کی وجہ سے یہ لشکر مارا گیا تھا. صرف 50 سپاہی باقی بچے تھے, ان پر حملہ ہو گیا. اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کیا مجھے 20 سپاہی ادھار دے سکتے ہو. میں ایک بٹالین کا کمانڈر تھا, میں ایک مورچے میں کھڑا تھا. میں نے شہید میر افضل زادی سے کہا کچھ سپاہیوں کے ساتھ جاؤ اور ہمت کی مدد کرو. ہمت کو ایک بم کا ٹکڑا لگا اور وہ راستے میں ہی شہید ہو گیا. اس کا جنازہ کئی گھنٹے تک وہیں رہا. کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس لشکر کا سپہ سالار ہے. نہ کوئی درجہ تھا, نہ کوئی نشان تھا, نہ کوئی انعام تھا, نہ میڈل تھا, نہ کوئی تعریفی سند تھی. اس دفاع مقدس کی عجیب واقعات کے بارے میں کیا کہوں. نچلی سطح پر بھی ایسا ہی تھا. آگ کے اندر سے بٹالین اور بریگیڈ کے سپہ سالار منتخب ہوتے تھے. بہترین لوگ تھے. یہ آپ کے بچوں کے امانت دار تھے, یہ ان کی حفاظت کرتے تھے. یہ کچھ ہوا جو جنگ سورج کی مانند کرنے بکھیرنے والا خطہ بن گیا. ایک علمی تربیت کا میدان اور اخلاص سے پر اخلاقی اور دینی حوزہ علمیہ بن گیا. ایک سربراہ کا اثر, ایک سربراہ اور عہدیدار کا گہری نظر سے ٹھیک انتخاب, اس کا یہ اثر ہوتا ہے. پھر میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی مجھ سے زیادہ دیکھا ہے. میں بہت غور کیا کرتا تھا جب ہم مختلف نشستوں میں اکٹھے ہوا کرتے تھے. ہم نے کسی فوجی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی, جس طرح مرغی زمین سے دانے چنتی ہے. اسی طرح جب کوئی محاذ جنگ سے واپس لوٹتا تو ہم اس کے گرد اکٹھے بیٹھ کر باتیں چنتے تھے. ہم حسین کو دیکھتے تھے, اس کی وہ مخصوص ٹوپی کے ہمراہ, وہ اپنی شرٹ کو پینٹ کے باہر رکھتا تھا. محاذ پر بڑی تعداد میں مجاہدین اس کی انداز کی نقل کیا کرتے تھے. اس کے عشق میں سپاہی اس کی طرح کے لباس پہنتے تھے. یہ واقعہ سبب بنے یہ ہمیں جہتی وجہ بنی کہ اس معاشرے پر جنگ کے انقلابی اثرات مرتب ہوں، اتنے گہرے اور عظیم اثرات ہوں۔ ابھی میں نے کچھ ہی نام لیے ہیں، اس حوالے سے ایسے کردار بہت زیادہ ہیں۔ ان کا یقین سچا تھا، عجیب قسم کا یقین تھا۔ اس معاشرے میں گہرے دینی اثرات رونما ہونے کی وجوہات میں سے یہ تھا۔ ایک نقطہ، امام خمینی اور وہ سربراہان اور عہدیداران جو امام خمینی کی روحانیت اور اخلاق و کردار کو جنگ کے میدان میں منعکس کرنے والے تھے، اس بڑی سطح کی تبدیلی کا باعث بنے۔ میں نے شمال کے جلسے میں بتایا کہ جہاں کہیں یہ دو عنصر جمع ہوئے، یعنی جہاں پاک و پاکیزہ قیادت کو جانصار اور فداکار افراد میسر آئے ہیں، وہاں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ میں نے وہاں کہا اور یہاں بھی کہتا ہوں، تمام عہدیدار اور ساری سیاسی جماعتوں، تمام شخصیات، سارے باصلاحیت افراد اور تمام مصنفین کو ایک چھوٹے بھائی کے عنوان سے ایک بات کہوں گا، کیونکہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جو میں کسی کو یہ نصیحت کر سکوں۔ میں صرف آپ کا ایک سپاہی ہوں، لیکن آپ غور کریں، ہم اپنے معاشرے کو کھیتی میں کیا بھو کے دے رہے ہیں، کس چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں، کسے بڑا کر رہے ہیں اور کس چیز کو چھوٹا کر رہے ہیں اور کس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ اگر معاشرہ فداکار جانصار لوگوں سے خالی ہو جائے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اس جانصاری کو تحسین کریں، تکریم کریں، اس کی اہمیت کو بڑھائیں، اس ثقافت و تہذیب کو معاشرے میں عام کریں۔ ان حسینی دنوں میں اور اس غم و اندھو میں خدا متعال کو محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہم سب کو توفیق دے، ہم اپنے شہیدوں کے راستے، شہیدوں کے قدموں کے نشانوں کو باقی رکھیں اور اپنے شہیدوں کی ثقافت کو جاری رکھ سکیں۔ پروردگار عالم کو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت الطہارت علیہ السلام کی قسم دیتے ہوئے کہ ہمارے رہبر معظم کو اپنے لطف و کرم کی چھاؤں میں محفوظ رکھے، ان کو طول عمر عطا فرمائے، ہمارے شہدا کو اور ہمارے امام خمینی کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، اپنے رسول معظم کے ساتھ محشور فرمائے، اور اس ملک کے تمام خدمت گزاروں کو مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔